السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، دنیا میں انسانوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے دو کام لگائے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی والی صفات پیدا کرنا، تاکہ ان سے اللہ کی مرضی والے اعمال صادر ہوں. اور اللہ پاک کی مرضی والے اعمال صادر ہونا اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اللہ پاک کی مرضی کے مطابق اعمال صادر ہونا انسان کے ظاہری اعمال سے، انسان کے اعمال جس سے ظاہر ہوتے ہیں اس وہاں پر بھی، اور جہاں اس کے اعمال ظاہر نہیں ہوتے بلکہ خود اس کے اندرون میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی. ہم سے جو عمل صادر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، کچھ عمل وہ ہیں جس کو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور کچھ عمل وہ ہیں جن کو دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. وہ خود ہمارے اپنے اندر ہوتے ہیں، اپنے اندر کا عمل ہے وہ، اس کو کوئی دیکھتا نہیں. مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کوئی اس کو دیکھتا نہیں. تو جس بندگی کا ہم سے مطالبہ ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہماری کامیابی کو جس بندگی سے جوڑا گیا ہے، وہ بندگی ہے جس میں نظر آنے والا دین اور نظر نہ آنے والا دین دونوں شامل ہیں. قرآن پاک میں وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، چھوڑ دو تم ان گناہوں کو جو ظاہر میں ہیں، اور چھوڑ دو تم ان گناہوں کو جو باطن میں ہیں. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ ان گناہوں کو اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں چاہے وہ کھلے ہوئے نہ ہوں، اس کو وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے، بھگتنا پڑے گا اس کو. تو دنیا میں اصل ذمہ داری انسان پر اس کی ہے، اور جتنی دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. مثلاً بچوں کے حق اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مطالبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حق ادا کرنا اللہ کا حکم تھا، بس اس وجہ سے ہے، ورنہ فی نفسی بچے کی ذمہ داری نہیں ہے، حکم کی وجہ سے ہے وہ ذمہ داری. بیوی کے حقوق اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے ہے، ماں باپ کے حقوق اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے ہے، ان کا حکم ہے کہ بھائی ہم نے یہ فرض بنایا ہے، اس کو پورا کرو. اور ہمارا دماغ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پورا کرنا ہے، اور بقیہ دوسری چیزوں میں اللہ کا حکم یاد نہیں آتا، وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. حکم کی وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو میں حکم تو دوسری اور جگہوں پر بھی، وہاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو علماء نے فرمایا کہ وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بیوی بچوں سے جڑا ہوا نہیں ہے بندہ، اغراض کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، اپنی غرضیں جڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور طبیعت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے کہ طبیعت تبان کشش ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں جڑا ہوا ہے. کوئی اپنی ماں باپ اولاد کو اللہ کی وجہ سے نہیں پالتا، میں اللہ کی وجہ سے پال رہا ہوں، طبیعت کی وجہ سے پالتا ہے کہ ذاتی طبیعت میں ہے وہ چیز پالنے کا. تو ہمیں جو حکم ہے وہ اللہ پاک کی بندگی کا ہے، اللہ کے بندے بنو، اور ہمارے لیے بندے بننا ہی سب سے بڑا کمال ہے. جس نے بندے بننے میں اپنے کو کامل کیا، بندگی میں کمال پیدا کیا، اس نے انسانیت میں کمال پیدا کیا. اور جس کے اندر بندگی میں جتنی کمی ہے، اس کے اندر انسان ہونے میں اتنی کمی ہے، اس کے انسان ہونے میں اتنی کمی ہے. بظاہر بہت سے لوگ پورا انسان نظر آتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو اچھے انسان نظر آتے ہیں اپنی شکل کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ پاک کے ہاں جانور سے بدتر ہوتے ہیں، جانور نہیں ہوتے، جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جانور کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے۔ تو میرے دوستو، اصل چیز اللہ پاک کی بندگی ہے، بندگی کے اندر اللہ کا جو حکم ہے، جو ہمیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوگا، اس کا علم بھی اور اس کا عمل بھی، اس کا علم بھی انہیں سے معلوم ہوگا عقل سے نہیں ہوگا، اور اس کا عمل بھی انہیں سے معلوم ہوگا عقل سے نہیں ہوگا۔ اس علم کا یہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس عمل کا طریقہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کو دیا ہے اس کا عمل دیا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور باریکیوں میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھ کر سنایا صحابہ کو، اللہ نے یہ وحی فرمائی ہے، خود سرکار لکھتے نہیں تھے، سب کو پتا ہے، بالکل ہی نہیں لکھتے تھے، یعنی کچھ لکھ لیا کچھ نہیں لکھ لیا ویسا نہیں، بالکل ہی نہیں لکھتے تھے۔ وسائل علم سے آپ کو مستغنی رکھا گیا ہے کہ جتنے مینس ہیں علم کے ان سے آپ کو متعلق ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی سب کچھ ہے آپ کے پاس، لکھتے بالکل نہیں تھے۔ لیکن چونکہ آپ نے لکھنے کا علم دیا کہ قرآن پاک کو لکھو، تو لکھنے کا عمل دیا ہے آپ نے، قرآن پاک کے الفاظ کو عموماً جیسے عرب لکھا کرتے ہیں ویسے نہیں لکھا جاتا تھا، جیسے سرکار بتاتے ویسے لکھا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے، رسم الخط کا مطلب ہے لکھنے کا جو انداز ہے، وہ ویسے ہی لکھنا پڑتا جیسے قرآن پاک نے متعین کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ مثلا رحمان ہے، پڑھنے میں کیا ہے؟ رحمان، را ہا میم الف نون، رحمان ہے نا، قرآن پاک میں ایسا لکھنے کی اجازت نہیں، میم پہ کڑا زبر دے کے لکھنا پڑتا ہے، میم پہ کڑا زبر دے کے لکھتے ہیں رحمان، اس کا رسم الخط ہوتا ہے، اس کو لکھنے کا اسٹائل، وہ بھی متعین ہے اسلام میں، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک کا رسم الخط کہاں کیا ہے۔ جس علم کو آپ نے دیا ہے اس کے عمل کو آپ نے دیا ہے، اس علم کو بھی محتاط طریقے پر لینا ہے اور اس کے عمل کو بھی محتاط طریقے پر لینا ہے، اور جس نے وہ چیز لے لی اس نے دین کو لیا، بقیہ نہیں لیا کسی نے بھی، اور جو ظاہری ہے وہ بھی اور جو باطنی ہے وہ بھی۔ ظاہری جو ہمیں بھی نظر آتے ہیں، سب کو بھی نظر آتے ہیں، باطنی وہ ہمیں صرف سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں بھی بعض نظر نہیں آتے، اور دوسروں کو تو نظر آنے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے وہ بھی چھوڑنا ہوگا، بندگی کا اعتبار اسی میں ہے۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، چھوڑ دو تمام ظاہری گناہوں کو بھی اور تمام باطنی گناہوں کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہوں کو اختیار کریں گے، سیجزون بما کانوا یقترفون، جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں اس کا انہیں بدلہ ملے گا۔ باطنی بندگی کیا ہوتی ہے اور ظاہری بندگی کیا ہے؟ جس عمل میں خواہش شامل ہو جائے گی، چاہے وہ عمل شکل و صورت کے اعتبار سے ظاہر میں اچھا ہی ہو، وہ گناہ ہو جاتا ہے ظاہر میں بھی، کیونکہ اس میں باطنی گندگی شامل ہوئی ہے، نیت کی خرابی۔ اور باطنی گندگی کے اندر عمل بھی خراب ہوتا ہے، نیت بھی خراب ہوتی ہے۔ ہر عمل کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، ہمارا ایک ظاہر و باطن ہے، عمل کا بھی ایک ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ وہ عمل اپنے ظاہر و باطن سے صحیح ہونا، ہم اپنے ظاہر و باطن سے صحیح ہونا۔ اور ظاہر و باطن کے اندر ظاہر جو ہوتا ہے یہ اس کے دوسرے لوگ شاہد ہوتے ہیں، ظاہر کے دوسرے لوگ گواہ ہوتے ہیں، اور جس عمل کے گواہ ہوں گے اس عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جس عمل کے گواہ ہوں گے، چونکہ مخلوق گواہی دے گی کہ ہم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے اس کی سزا بھگتا دو اس کو۔ گواہی دینے کے بعد میں چیز پکڑ میں آ جاتی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی ستاری دنیا میں ہو جاتی ہے جن گناہوں کی، اللہ پاک آخرت میں بھی اس کی ستاری فرما دیں گے، یار کسی نے نہیں دیکھا، جا چھوڑ دے رہا ہوں، معاف کر دے رہا ہوں، میں ہی جانتا ہوں صرف، اور میں ہی چھپاتا تھا تجھے. اور جن اعمال کی لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو وہ لوگ اس کا پروف پیش کر رہے ہیں، یہ تو میزان عدل ہے، انصاف کے ترازو ہے، بال کی کھال ہے یہاں پہ. اس لیے ظاہری گناہ کو چھوڑنے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے باطنی گناہ کو زیادہ اہمیت ہے، لیکن احترام شریعت کے اعتبار سے ظاہری گناہ کو بہت زیادہ اہمیت ہے. ظاہری گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا اظہار ہے، سرکشی کا اظہار ہے کہ جو ہم جو آپ سے ہو سکتا ہے کر لو، ہم نہیں کرتے. اب اللہ میاں کو کوئی ایسا چیلنج کرے جو آپ سے ہو سکتا ہے کر لو، تھوڑا سا حکومت کو بول کے دیکھیں پھر کیسے چنے چبواتی ہے. اللہ پاک کا معاملہ تو اللہ پاک کا ہے. ظاہری گناہ جو ہے وہ اظہار بغاوت ہے، اور اظہار بغاوت کو اللہ پاک بہت ہی ناپسند فرماتے ہیں. ارے ٹھیک ہے تو اندر سے گندا سندا جیسا بھی ہے، لیکن ظاہر میں تو میرا بندہ دیکھ میرے حبیب کا غلام نظر آ، یہ کیا بےہودگی تم نے کی ہوئی ہے؟ میرے حبیب کو تو نہ دکھا، میرے ان کا دل تو نہ دکھا. ہر ہفتے میں دو مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیثوں میں، اور اپنی امت کے اعمال کو دیکھ کر سرکار کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جب اس میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، رنجیدہ ہوتے ہیں. ایک صاحب اپنی ریش بنا رہے تھے، دوسرے صاحب آگے گھر میں. اس زمانے میں اتنا رواج عام نہیں ہوا تھا اس کا، کوئی 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 کرنے لگا تھا، کیونکہ پہلے مسلمان بالکل نہیں کرتا تھا اس کو، مسلمان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کو تو سکھایا گیا باضابطہ. تو کہنے کے آغا ریش ہوئی تراشی، فارسی والے کسی کو بھی صاحب بولنا ہوتا ہے تو آغا کہتے ہیں، آغا ریش ہوئی تراشی، آپ بال بنا رہے؟ انہوں نے کہا کہ ریشمی تراشم، دلے کسرا نمی تراشم، دلے کسرا نمی خراشم، میں ریش بنا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کھجا رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہوں، اپنا ریش چھیل رہا ہوں. بس وہ تھے کوئی اللہ والے، موقع تھا، بات لگانی تھی. یعنی کہ بلا دلے رسول اللہ میں خراشی، تو اللہ کے رسول کا دل چھیل رہا ہے، تو سمجھتا کہ تو چہرہ چھیل رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے سرکار کو، میری امت دیکھنے میں بھی وفادار نہیں دیکھ سکتی، کیسی بات ہے؟ دیکھنے میں میرے اپنے نہیں دکھ رہے، دیکھنے میں میرے اللہ کے نہیں دکھ رہے، کیا ہے یہ، کیا کرنا چاہتے لوگ؟ عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل نہیں دکھتا؟ لباس میں، وضاقت میں، شکل صورت میں، کھانے پینے میں، گھروں کے اندر، گھروں کے طرز زندگی میں، اپنی تہذیب اور کلچر میں، غیروں کے طریقے پر خوش. اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، سختی نہیں. آپ نے پوچھا، تحقیق کی علماء سے کہ اسلام میں ہے نہیں ہے، نہ ہو تو آپ کو اجازت تھی، ہو تو پھر کب تک چھوڑنا ہے؟ چھوڑنا تو ہے ہی نا، ایک دن اپنی پرانی تہذیب پہ آنا ہے ہی اپنے کو. ایک دن کہیں ہوں آپ، امریکہ میں ہونے کی، سوریا میں ہونے کی، چاند پہ ہونے کی قید نہیں ہے، مریخ میں ہونے کی قید نہیں ہے، ہمیں اپنی تہذیب پہ آنا ہے. ہمارے رہنے کا اسٹائل وہ ہوگا جو سرکار نے ہمیں سکھایا ہے اور صحابہ نے اس کو اختیار کیا ہے. ہماری تہذیب، اسلامی جو تہذیب ہے، اس پہ آنا ہے مجھے آپ کو. اور ایک بات میں بتا دوں کہ جیسے جیسے مذہب میں شعور زیادہ ہوگا، لوگ ہماری نسل دین کی طرف آئیں گے نا، اللہ کی قسم اپنے ماں باپ پہ تھوکیں گے جن کے گھروں میں اسلامی تہذیب نہیں ہوں. اپنی اولاد سے تھکوانا چاہتے ہو؟ کیسے لوگ تھے یار، یہ کیسا کر بالوں کا، جب آدمی کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا پورا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی پچھلی بات. ہمیں اپنی تہذیب پہ آنا ہوگا، اور یاد رکھ لیجیے، ہماری تہذیب کی حفاظت میں، ہماری ثقافت کی، ہمارے کلچر کی حفاظت میں، ہمارے اپنے دین کی بھی حفاظت ہے، بلکہ دین کی حفاظت اس میں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ عقیدے اچھے رہے تو ٹھیک ہے، نمازیں پابندی سے ہو گئے تو ٹھیک ہے، بس اسلام میں بہت زیادہ سختی نہیں ہے، وہ مرتد ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے 50 سال پہلے یہ ذہن لیا، 50 سال کے بعد وہ اور ان کی نسل مرتد ہے. اور ہاتھ کنگن کو عارسی نہیں، ایسے ہزاروں نے لاکھوں فیملی آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور سمجھ جاؤ. اور یہ انڈیا پاکستان کے نہیں، وہ جن کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، جن کی قوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پیدا ہوئے، ساری زندگی جن کی ترجمہ جن کی زبان میں اسلام کے دین کی ترجمانی ہوتی رہی، اس قوم میں جن کے آبا و اجداد عرصے دراز تک کسی بت پرستی اور شرک کے نمونے کو بھی نہیں دیکھے، ایسا پاک صاف ہوا ماحول، ان کی اولادوں میں ارتداد کیوں پھیل رہا ہے؟ دین سے ایک دوری کیوں پھیل رہی ہے؟ دوسرے مذہب پہ چلنا کیوں ہو رہا ہے؟ دہریے کیوں نکل رہے ہیں؟ خدا اور رسول کے منکر کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب اپنے کلچر اور ثقافت سے دوری بھی ہے، بلکہ یہ بڑا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، تو ہمیں اپنے تہذیب پہ آنا ہے، اپنے کلچر پہ آنا ہے، اپنے ثقافت پہ آنا ہے. بظاہر اس میں چھوٹا پن لگتا ہے، کیونکہ اسلام نے بڑے پن کو منع کیا ہے، اس لیے اس نے کلچر ویسا دیا ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، اصل میں ہر آدمی اپنے بڑے پن کو جو شو کرنا چاہتا ہے، اپنے امیج جو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسلام چونکہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے جو ثقافت دی ہے اس میں برابری شو ہوتی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سب آتے ہیں مسجد میں، سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں، سب پڑھتے ہیں نماز، سب سجدہ کرتے ہیں. اب تو یہ کرسیوں کا بھی تھوڑا رواج ہو گیا، بڈھوں کے لیے، گھٹنے والوں کے لیے، ورنہ اس کا کہاں رواج تھا پہلے کہ بھائی کرسی پہ بھی بیٹھ کے نماز ہوتی ہے. اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز اس کی ہوتی ہے جو بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو. جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہو اس کی کرسی پہ نہیں ہوتی، چونکہ بیٹھ کے سجدہ رکھو کسی درجے میں ہو سکتا ہے جو کرسی میں نہیں ہوتا. بالکل ہی گھٹنے کا مسئلہ ہے، کرسی پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے، وہ معذوری الگ ہے. تو ہمارا کلچر اس ٹائپ کا ہے، چونکہ تو ہمیں یہ طرز زندگی دوسری چیزوں میں بھی دی گئی ہے، ہمیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی وہ چیز کی. یار ایک ہی قسم کا پہناوا ہوگا، ایک ہی قسم کے کھانے کا اسٹائل ہوگا، ایک ہی قسم کی لیونگ اسٹائل ہوگا، تو دقت کیسے آئے گی ہماری دولت، ہماری شان، ہماری برادری، ہماری قومیت؟ یہ خناس بھرا ہوا ہے دماغوں کے اندر، اور اس وسواس کے، اس خناس کے وسوسے سے اللہ پاک نے پناہ سکھوائی ہے. مین شر الوسواس الخناس، خناسا کے معنی اصل چھپ کر کسی چیز کے وہ ہونے کے آتے ہیں، خناس معنی چھپ کے حملہ ہونا، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں چھپی بھی اندرون میں. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو دین پہ لانا ہے، اس میں ثقافت میں بھی، کلچر میں بھی، دوسری اور سب چیزوں کے اندر بھی. اور اس میں جو علمی غلطی ہے وہ دور کرنا، بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے، اصل میں پھیلایا گیا ہے ایسا کنفیوژن، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ میں مسئلہ عادت کا ہے، بچپن سے عادت ہو گئی، کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ماحول ہی نہیں ملا. بہت کم لوگوں کے ساتھ میں جان بوجھ کر بغاوت کا اظہار ہے اپنے نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، الا ماشاء اللہ ہی ہوگا، کوئی بہت ہی فلسفہ پڑھ کے دہریہ بن گیا، اس کے دماغ میں ایسی بات آئی تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ مسلمان اللہ سے میں بغاوت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں، اس ذہن سے سرکار کی مخالفت نہیں کرتا. مگر اس کو یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ تو سوچ تو نہیں رہا ہے لیکن کر کیا رہا ہے بھائی، کیوں کر رہا ہے، چھوڑ اس کو، کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ تکبر، یہ غرور، یہ کب تک نبھے گا؟ یہ سب خاک میں ملنے والا ہے، اور جن لوگوں کی خاطر ہوتا ہے وہ بھی ملنے والے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے اس نخوت اور غرور کا؟ اس طریقے سے لانا ہے اپنے آپ. اسی وجہ سے بزرگوں کی صحبت میں رہنے کو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ ہمت پیدا ہوتی ہے. اور یہ اللہ جو ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جب ان کے پاس آدمی آنا جانا رکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، وہ جن کی باتیں سناتے ہیں ان کی سنتا ہے، تو ہر چیز سے آدمی اثر لینے کا چونکہ عادی ہے تو اس سے یہ ہمت ڈیولپ ہوتی ہے. مطلب ایک ہمت چاہیے مسلمان کو جس برے راستے پہ پڑ چکا ہے اسے پیچھے آنے کے لیے. ٹائم لگتا ہے بہت, طبیعت چاہتی نہیں, ہمت ہوتی نہیں, شرمندگی جاتی نہیں, اور شرمندہ ہو جاؤں کہ میں اتنے دن سے بےوقوفی کر رہا تھا, یہ چیز ہوتی. پھر ایک وقت آتا ہے جب جہاں آدمی جا کے سرنڈر ہوتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کیا میں کیا, میری حیثیت کیا, چپیتی چپیتی کا شروع جان دو بھائی, کوئی کیا سمجھتا سمجھ دو, پھر وہ چیز اس کو کرواتی ہے. بزرگوں کی صحبتوں کا جو ذکر ہوتا ہے, اولیاء اللہ کے پاس جانے کا, اولیاء اللہ کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی ہے, قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے, ان کی جو شخصیت ہے اس کی وجہ خاص ہے. اللہ کے اہل ہیں وہ, اللہ کے گھر والے ہیں, ایک اعتبار سے ایک تعبیر ہے, اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اور جو باطنی ہے وہ بھی میرے دوستو چھوڑ دینے کا ہے. حسد ہے, کبر ہے, ریاکاری ہے, عجب ہے, اپنے کو اچھا سمجھنا ہے, اپنے کو اچھا سمجھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ کیسی عجیب بات ہے, کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں بہت اچھا ہوں, کسی کو حق نہیں ہے. جب قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا تمہارے بارے میں اچھا ہونے کا, جب بولنا, جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تمہیں یہ بولنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ اچھا وہ ہے جو اللہ کے پاس اچھا ہو اور وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا, برا وہ ہے جو اللہ کے پاس برا ہو وہاں جا کے کلیئر ہونے والی ہے بات. جب تک تمہارا کیا, جب تک میرا کیا, جب تک میرا کچھ بھی نہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا اپنے بارے میں. ایک آدمی سے آپ پوچھئے جس کا ابھی گرین کارڈ کا انٹرویو آیا ہوا مثلا, آپ نے کہا آپ تو یہاں کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں, آپ تو امریکن ہیں, آپ تو سٹیزن ہو گیا. کہنے کہ نہیں بھائی, ابھی میرا انٹرویو نہیں ہوا ہے, انٹرویو ہونے والا ہے, انٹرویو کا جو ہے کیا آنسر آتا ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے پہلے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا کہ میں امریکن ہوں کیا نہیں ہوں, سٹیزن ہوں کیا نہیں ہوں. اچھا ہونا برا ہونا وہاں ہے, طے ہونے والے, اپنے کو اچھا نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ جو اچھا سمجھتا ہے تو پھر کہانیاں نکلتی ہیں, دوسرے سے افضل نہیں سمجھ سکتے, جو افضل سمجھ سکتے پھر کہانیاں نکلتی ہیں. پھر ریاکاری نہیں کر سکتے, عجب نہیں کر سکتے, حسد نہیں کر سکتے, تما نہیں کر سکتے, لالچ نہیں کر سکتے, بے مروتی نہیں کر سکتے, بزدلی نہیں کر سکتے, بخالت نہیں کر سکتے. اور یہ گناہ جو ہے نا, شراب پینا, مرڈر کرنا, سود کھانا, رشوت کھانا, جوا کھیلنا, وہ جو گناہوں کا لیول ہے اس سے زیادہ ان کا لیول ہے, اس سے بڑا لیول ہے, اس سے بڑا لیول ہوتا ہے. شرابی, کبابی, جواری, سود خار, اس کا جو لیول ہوتا ہے کہ یہ کیا انسان ہے یہ کوئی. تو یہ حسد اور کبر اور نخوت اور عجب اور ریاکاری اور حرص اور تما اور لالچ اور بے مروتی اور بزدلی اور بخالت, یہ جتنی صفات ہیں جن کو گندگی کہتے ہیں بات ان کی, یہ دونوں ہونے میں ایک ہی بات ہے, بلکہ یہ آدمی زیادہ گندا شمار ہوتا ہے اسلام کی نظر میں. اب دیکھو کتنے ہم گندے, کتنی گندگی بھری ہوئی ہمارے پاس, فکر کرنی چاہیے اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے.